ماہ ذی قعدہ، دو تاریخ ایسی ہیں کہ جو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہیں، 11 ذی قعدہ اور 23 ذی قعدہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ایام اعظم میں بھی سفر کا جب اختتام ہوتا ہے تو اس موقع پر بھی امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اور وہ بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ جیسے کہ ایک قول یہی ہے کہ امام کی شہادت سفر کے مہینے میں ہوئی، اور اسی کی بنیاد پر بہت سے علاقوں میں عزاداری برپا کی جاتی ہے، مگر بہت سے محقق علماء اس حوالے سے ذی قعدہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ 23 ذی قعدہ یہ وہ تاریخ ہے کہ جب امام کی شہادت ہوئی۔ ولادت کے حوالے سے تو زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ 11 ذی قعدہ کو امام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 55 برس بن جاتے ہیں جو امام کی زندگی جس پر محیط ہے، 55 سالوں پر مشتمل۔ اور یہ جو 55 سال ہیں یہ بھی بڑے نشو و فراز کے سال ہیں کہ جس کے اندر کئی اتار چڑھاؤ آپ کو نظر آئیں گے۔ 203 ہجری یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ سن ہے کہ جس میں امام کی شہادت ہوئی، اور امام کی ولادت ہوئی ہے 148 ہجری میں، 148۔ یہ 148 ہجری اس حوالے سے بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہی وہ سال تھا کہ جب چھٹے امام کی شہادت ہوئی تھی۔ اگر آپ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ شوال کا جو مہینہ گزرا ہے، 15 شوال یا 25 شوال، یہ چھٹے امام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور اس سے ہٹ کر ایک کال رجب کا بھی ہے۔ لیکن بہرحال 148 ہجری یہ وہ سال تھا کہ جب شوال کے مہینے میں چھٹے امام کی شہادت ہوئی، اور پھر اگر آپ اس کے بعد دیکھیں تو ذی قعدہ کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر ہمارے 8ویں امام اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ اب اگر آپ ایک کو ریلیشن دیکھیں یا ریزمبلنس دیکھیں زیادہ بہتر الفاظ میں، کہ یوں تو ہر امام اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، مگر چھٹے امام کی خاص شہرت علم کے حوالے سے اور 8ویں امام کی بھی شہرت علم کے حوالے سے، اور چھٹے امام کا یہ جملہ ملتا ہے کہ عالم آل محمد، یہ 8ویں امام کے لیے ایک لقب ہے کہ جو خود چھٹے امام نے استعمال کیا کہ عالم آل محمد، کہ آل محمد کا عالم 7ویں امام کو مخاطب کر کے کہ وہ تمہارا فرزند ہوگا، کاش کہ میں اس کو دیکھ پاتا۔ جیسے کہ شوال کے مہینے میں امام کی شہادت ہو رہی ہے اور نیکسٹ منتھ پھر امام رضا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، تو یہ 148 ہجری میں ایک امام کی شہادت اور دوسرے امام کی ولادت ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ تیسری صدی کی پہلی شہادت، ائمہ معصومین کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو تیسری صدی کی پہلی شہادت، یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ تو میں بچوں کے لیے گزارش کر رہا ہوں، جوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے، کہ خاص طور پر وہ اگر توجہ کریں کہ جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جو غیبت صغرا کا آغاز ہوتا ہے وہ 260 ہجری، اگر آپ ولادت سے کاؤنٹ کریں تو 255 ہجری۔ تو یہ ساری باتیں کون سے سال کی ہو رہی ہے، کون سی صدی کی ہو رہی ہے؟ یہ تیسری صدی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ 200، تو اب 200 کے بعد جتنا بھی سال آگے آئے گا وہ سارے کا سارا تیسری صدی کا حساب کتاب ہوگا۔ جب یہ کہا جاتا ہے 100، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی صدی اب کمپلیٹ ہو چکی اور اب اس کے بعد جو دوسری صدی ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو 200 یعنی دوسری صدی کمپلیٹ ہو گئی، اب تیسری صدی شروع ہو رہی ہے۔ تو اگر یوں اگر آپ حساب کتاب دیکھیں تو جو پہلی صدی ہے اس کے اندر آپ کو کئی ائمہ معصومین اور معصومین کے ائمہ کے علاوہ بھی، خود پیغمبر اکرم سے اگر آپ شروع کریں اور جناب سیدہ کو بھی لیں، تو یہ سب پہلی صدی کی شہادتیں، کہ 11 ہجری ہے اس کے اندر پیغمبر اکرم کا وصال ہے، جناب سیدہ کی شہادت ہے، پھر مولا کائنات وہ 40 ہجری کے اندر شہادت ہے، پھر اس کے بعد امام حسن 50 ہجری کی شہادت ہے، پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام وہ 61 ہجری، 61 ہجری، یہ سب پہلی صدی کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر ایک درمیان میں لمبا گیپ آتا ہے 95 ہجری، 95 ہجری، وہ چوتھے امام کی شہادت ہے۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں یہ پہلی صدی کی شہادتیں مکمل ہو گئیں، پھر دوسری صدی شروع ہو جاتی ہے۔ جب دوسری صدی شروع ہوتی ہے تو جو پہلی شہادت ہمیں نظر آتی ہے وہ 5ویں امام کی، وہ 114 ہجری کے اندر 5ویں امام کی شہادت، پھر 148 ہجری میں چھٹے امام کی شہادت، پھر اس کے بعد 7ویں امام کی شہادت، پھر 8ویں امام کی شہادت اگلی صدی میں آتی ہے، یعنی یہ دوسری صدی 7ویں امام کی شہادت کے ساتھ مکمل ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسری صدی ہے تو اس کی پہلی شہادت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، جو 203 ہجری میں، پھر اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، وہ 260 ہجری میں. تو 260 ہجری تک یہ تیسری صدی کی شہادتیں مکمل ہو جاتی ہے اور امام کی جو غیبت ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. پھر اگر آپ چوتھی صدی میں اگر تلاش کرنا چاہیں سیرت معصومین کے حوالے سے، تو وہاں پر آپ کو غیبت صغرا کا اختتام ملتا ہے. پھر شہادت تو کوئی نہیں، پھر اس کے بعد جو غیبت صغرا ہے اس کا اختتام آپ کو ملے گا وہ اگلی صدی کے اندر، یعنی 329 ہجری، وہ چوتھی صدی ہے. 329 ہجری کے اندر آپ کو غیبت صغرا کا اختتام ملے گا اور غیبت کبرا کا آغاز ملے گا. اب پھر جو درمیان کی جتنی باتیں ہیں یہ تمام کے تمام نیابت کا جو پیریڈ ہے اس پیریڈ کی باتیں ہوتی ہیں. پھر اب اس کے بعد جو براہ راست جو امام کی سیرت شروع ہوگی وہ ظہور کے بعد. ظاہر غیبت کے زمانے میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امام معطل ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہے، مگر ظاہر ہے کہ اس انداز سے اگر وہ چیزیں سامنے آ جائیں تو غیبت کا مفہوم ہی ختم ہو جائے گا. تو وہ غیبت میں ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی سیرت کا بھی ایک بہت بڑا حصہ وہ غیبت میں ہے. تو بطور مجموعی تو ہم کو معلوم ہے کہ مثلا امام غیبت میں ہونے کے باوجود بھی کام کرتا ہے، لیکن یہ کہ وہ کام کی تفصیلات یا جزئیات کیا ہیں، ڈیٹیلز کیا ہیں، وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں. اب آئیے واپس امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. تو یہ جو 148 ہجری سے لے کر 203 ہجری ہے، اس پیریڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بڑی تبدیلیاں اور بڑی چینجز آئی ہیں، یعنی سیاسی اعتبار سے بھی اور خود امام کی اپنی زندگی کے حوالے سے. ایک تبدیلی تو وہ تھی کہ جس کو آپ کیری فارورڈ کریں گے، جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی، جیسے کہ بادشاہان وقت تبدیل ہو چکے ہیں. ایک ڈائنسٹی تھی بنو امیہ، وہ ختم ہو چکی، اس کا اختتام ہو گیا تھا 132 ہجری میں. یعنی یہ جو ڈائنسٹی کا اختتام ہے یہ اگر آپ حساب کتاب جوڑیں تو وہ 132 ہجری میں ختم ہوئی ہے اور بڑی عبرت کے ساتھ ختم ہوئی ہے. یعنی بنو عباس بعد میں ان کا جو بھی معاملہ رہا، مگر بنو امیہ کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا ہے وہ وہی ہے کہ جو ایک ظالم کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر کئی جگہوں پہ شاید انہوں نے تجاوز بھی کیا ہو. لیکن بہرحال بنو امیہ والے بھی ظالم تھے، بنو عباس والے ان کا جو سلوگن تھا وہ کیا تھا، وہ آل محمد کا نام لے کر اٹھے تھے کہ الرضا لآل محمد. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بنو عباس میں ایک شاخ ہے کہ جو عبداللہ ابن عباس کے فرزند علی سے آگے بڑھی ہے، یہ بنی عباس والے اسی سے ہیں. یہ اس لیے اتنا امپورٹنٹ بن جاتا ہے کہ وہاں پر علی نام رکھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا تھا. یعنی یہ انٹرسٹنگ ہے کہ اس زمانے میں علی نام نہیں رکھا جاتا تھا. اہل بیت کا جو گھرانہ ہے اس میں تو آپ کو علی نام بہت ملے گا، جناب علی اکبر کا نام علی تھا، جناب علی اصغر کا نام علی تھا، چوتھے امام کا نام علی تھا. میں خاندان اہل بیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر اس سے ذرا سا بڑھ جائیے تو اس زمانے میں تو نام علی رکھنا ایک بہت بڑا کارنامہ ہوتا تھا اور بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا تھا. تو اس میں تو بعض علماء اہل سنت نے بھی اپنی تحقیقات جو ہیں وہ لکھی ہیں کہ اگر آپ تلاش کریں تو آپ کو صحابہ کرام کی اولاد میں علی نام کا کوئی فرد نہیں ملے گا، حسن نام کا کوئی فرد نہیں ملے گا، حسین نام کا کوئی فرد نہیں ملے گا، جعفر نام کا کوئی فرد نہیں ملے گا، حمزہ نام کا بھی کوئی فرد نہیں ملے گا. صحابہ کرام کی اولاد میں وہ افراد کہ جن کا کوئی بھی کنٹریبیوشن تھا اور وہ اولاد پیغمبر سے کچھ بھی نسبت رکھتے ہوں، خاندان پیغمبر سے، یعنی اب جناب حمزہ کی اگر آپ بات کریں تو وہ تو پیغمبر اکرم کے چچا تھے، مگر چونکہ بنو امیہ کے خلاف انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا تھا اور بڑا ایک نمایاں حصہ ان کا تھا تو حمزہ بھی نام نہیں رکھا جاتا تھا. حجاج بن یوسف کا زمانہ تو آپ جانتے کہ اس زمانے میں علی اگر نام کسی کا ہو تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. تو ایسے میں آپ کو بہت ہی ایکسیپشنل کچھ کیسز ملیں گے کہ جہاں پر علی نام آپ کو مل جائے، حسن نام مل جائے. اس کے لیے خود علماء اہل سنت نے جو تحقیق کر کے دو کیسز پیش کیے ہیں وہ ایک ہے حسن بصری کا، یہ مشہور نام ہے صوفیہ کے جن سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں اور ان کے ذریعے پھر مولا کائنات سے اپنا تعلق بتاتے ہیں. حسن بصری خود ایک بہت بڑا کنٹروورشل ایک کردار ہے، مگر خیر اسے قد نظر، لیکن ان کا نام حسن ہے. تو اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جناب ام سلمہ کے حجرے میں چونکہ ان کا براٹ اپ ہوا تھا اس وجہ سے ان کا نام حسن رکھا گیا. تو جناب ام سلمہ کے ساتھ کیونکہ خاص ان کا ایک تعلق تھا اس فیملی کا، اور جناب ام سلمہ آپ جانتے ہیں کہ سلام اللہ علیہا وہ آل محمد سے بہت قربت رکھتی تھیں، اہل بیت سے بہت قریب تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا و علیہ السلام. تو اس وجہ سے ان کا نام ایک ایکسیپشنلی حسن پڑا. اور پھر دوسرا نام جو ہے وہ یہی ہے کہ جن سے پھر بعد میں بنی عباس آگے بڑھے، جو ان کا کردار تھا اس کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، پلیز کنفیوز مت ہوئیے گا، میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک نام علی آپ کو نظر آئے گا اور اسی کی نسل میں پھر آگے جا کر یہ بنی عباس والے آئے ہیں. तो बनी अब्बास वाले जो आए हैं तो स्टार्ट में जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को पोज किया था वो तो बड़ा एक पॉजिटिव उनका मामला था कि वो कहते थे कि अर्रिदा ले आले मोहम्मद। अहले बैत ने कभी भी उनको इस तरीके से सपोर्ट नहीं किया, ज़ाहिर है कि बनू उमैया के भी फेवर में नहीं थे और बनू अब्बास की भी इस तहरीक को कोई बात ज़्यादा एंडोज नहीं किया। लेकिन यह है कि बनू अब्बास का नारा तो था अर्रिदा ले आले मोहम्मद, तो जो कुछ बनू उमैया के साथ उन्होंने किया था तो उसमें बाज तो जुमले आपको इस तरह के मिलेंगे कि ये बदला है उस सलूक का कि जो आले मोहम्मद के साथ इन लोगों ने किया था, खसूसियत के साथ जो करबला में हुसैन मजलूम के साथ किया था। यानी ये जुमले आपको मिलेंगे अगर आप बनू अब्बास की तारीख़ देखें और बनू उमैया की तारीख देखें जो अख्तिताम उसका है। जैसे कि आखिरी जो बादशाह है वो मरवान हिमार कहलाया और जो इनका जो पहला बादशाह है वो अब्बुल अब्बास सफ़्फ़ा, फिर उसके बाद मंसूर और ये सिलसिला आगे बढ़ता है। तो ये सिलसिला 132 हिजरी में अक्सर गुजारिश किया करता हूँ कि अगर आप बादशाहों की तारीख में अगर मुसलमान ये जो बादशाहतें गुजरी हैं उसमें अगर आप देखें तो ये साल बहुत इम्पॉर्टेंट है 132 हिजरी 132। जैसे कि इसके अंदर शिफ्ट है, एक तरफ बनू उमैया वाले गए और दूसरी तरफ बनू अब्बास वाले आए, मगर बनू अब्बास वालों ने आने के बाद फिर अपना क़िबला तब्दील कर दिया। फिर उसके बाद उनका अंदाज़ वही था, आले मोहम्मद का नाम लेकर आए थे मगर फिर आले मोहम्मद सबसे ज़्यादा प्रोसिक्यूशन का शिकार हुए उन्हीं के ज़माने में। तो उसमें फिर आप देखते हैं कि बाद में जितने भी 132 हिजरी ऑनवर्ड जो शहादतें हैं उनका जिम्मेदार कौन है। यानी 132 हिजरी से पहले अगर आप देखें तो आपको बनू उमैया का बड़ा मरकजी किरदार नज़र आएगा मोर और लेस, और अगर 132 हिजरी की बात देखें तो पहली शहादत है छठे इमाम की, तो 148 हिजरी में उनको शहीद किसने किया, मंसूर दवान की। तो ये मंसूर दवान की कौन था, ये बनी अब्बास से उसका ताल्लुक था। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो सातवें इमाम को शहीद किसने किया, ये हारून रशीद। तो हारून रशीद के ज़माने में इमाम इतने कैद हो रहे हैं, कैदो बंद की सहूबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, हथकड़ियों में रखा जा रहा है, बेड़ियों में रखा जा रहा है, संदी बिन शाहिक ने ये कर दिया, बादशाह कौन था, हारून रशीद। उस ज़माने में मरकज़ तब्दील हो चुका था, दारुल खिलाफा भी तब्दील हो चुका था। यानी अब जो दारुल खिलाफा है, जब तक बनू उमैया वाले थे तो ज़्यादातर शाम, और जब बनू अब्बास वाले आए तो फिर ज़्यादातर बगदाद। ये बगदाद शहर वो है कि जो मंसूर के ज़माने में आबाद हुआ था, और मंसूर के ज़माने में आबाद होने की वजह से इसका नाम पड़ा था मदीना तो मंसूर, कि ये मंसूर का शहर है। बगदाद शहर को कैपिटल बनाया गया और फिर कैपिटल बनाने के बाद फिर उसके बाद वहीं पर आपको अइम्मा का रोज़ा नज़र आएगा, जो सातवें इमाम का रोज़ा है, नवें इमाम का रोज़ा है। तो दरमियान में आठवें इमाम को जो ज़माना है वो अगर आप देखें तो एक ब्लैंक आ गया, जैसे सातवें इमाम दादा हैं, नवें इमाम पोते हैं, तो दरमियान में फर्जंद कहाँ हैं, का फर्जंद है मशहद में। तो वो मशहद में क्यों है, इसलिए कि उस ज़माने के जो सियासी हालात हैं उसको अगर आप देखें तो उससे फिर अंदाज़ा होता है कि खुद आपस में इनके झगड़े कम थोड़ी हैं। यानी ये तो अगर आप दूर से देखें तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन करीब से जाकर देखें तो मसलन आज भी जो हुकूमत में होते हैं तो उनके अपने झगड़े कम होते हैं। अगर आप सिर्फ पार्लियामेंट में देखें तो मसलन आपको दो बेंचेस नज़र आएंगे कि ये रूलिंग पार्टी है ये अपोजिशन है, मगर जो खुद रूलिंग पार्टी है उसके अंदर अपने झगड़े कम नहीं होते, अपोजिशन उसके अपने झगड़े आपस में कम नहीं होते। आज भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आज के ज़माने में तो ज़रा इबलाग कहाँ से कहाँ पहुँच गए इस वजह से, लेकिन उस ज़माने में भी ये मसाइल बहुत ज़्यादा थे। तो बनू अब्बास वाले ख़ुद आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा फसाद मारामारी ये सब कुछ हो रहा था। उसमें जो ख़ास तौर पर एक चीज़ जो नुमाया हो गई वो मामून और अमीन का झगड़ा था। ये दोनों बेटे हैं हारून रशीद के, मगर इशू ये है कि अमीन अरबी माँ से है और मामून अजमी माँ से। आपस के इन झगड़ों की इतनी शिद्दत, अच्छा ओवरऑल भी अगर आप देखें ना कल्चरली, तो कल्चरली भी सोसाइटी के अंदर आपको एक रिफ्ट नज़र आएगी दो किस्म की आबादियों में, अरबी और अजमी। ये आज भी है, आज भी अगर आप अरब इलाकों में ख़ासतौर पर अगर सऊदी अरब में चले जाएँ तो वहाँ पर अरब और गैर अरब का जो मसला है वो बहुत बड़ा मसला है। यानी पाकिस्तान से जो अफराद जाते हैं वहाँ पर काम करने के लिए, उनसे आप कभी आप इंटरव्यू लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर वो किस किस्म का रवैया बर्ताव और बिहेवियर उसका वो सामना करते हैं। तो आज भी है, इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो अजानिब, कि ये यहाँ के लोकल्स हैं बाकी कौन है का अजनबी हैं, वो सारे के सारे अजानिब। तो इस्लाम के आने के बाद अगर हम ये समझें कि मसलन सारे मसाइल हल हो गए तो ऐसा नहीं हुआ है, उसके अंदर डेफिनेटली कमी ज़रूर आई है, मगर जिस तरीके से कमी आई है तो फिर उसी तरीके से उभार भी आया है। तो उस ज़माने में ये अरबी अजमी का मसला बहुत ज़्यादा था। अगर इसको अगर आप लोग पढ़ना चाहें تو جناب جعفر مرتضیٰ عاملی ان کی کتاب ہے الحیات السیاسیہ للامام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ امام رضا علیہ السلام کی سیاسی زندگی، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، فارسی ترجمہ تو خیر ہوا ہی ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے، تو اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے آغاز کے جو مباحث ہیں وہ اسی سے متعلق، کہ اس زمانے کے اندر کیا شفٹ آپ کو نظر آتا ہے اور کیا رفٹ آپ کو نظر آتا ہے، کہ وہ جو اخلاقیات ہیں جو اسلام نے دیے تھے عربی اور اجمی کے حوالے سے، وہ پیغمبر کہہ کر گئے ہیں کہ کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کے ذریعے سے، مگر اس زمانے میں وہ چیز ایگزسٹ کرتی تھی، جیسے فرعون کا زمانہ ہے کہ بھائی یہ مصر کا رہنے والا یہ باہر کا، اسی طریقے سے اس زمانے میں یہ پرابلم تھا اور بہت بڑا پرابلم تھا، تو اس بڑے پرابلم کے اندر محل کے اندر کیفیت یہ آ گئی کہ ایک عربی ماں ہے ایک اجمی ماں ہے، تو عربی ماں کا بیٹا جو ہے وہ ہے امین، وہ اتنا قابل نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اتنا قابل نہیں، اور دوسری طرف ایک اجمی ماں ہے اس کا بیٹا ہے مامون، وہ اگر آپ دیکھیں تو قابل تو ہے، یعنی ایک ہے کسی کا صاحب تقویٰ ہونا وہ ایک الگ چیز ہے، ایک ہے کسی کا قابل ہونا، بہت سے سائنسدان ہوتے ہیں بہت قابل ہوتے ہیں، سب صاحب تقویٰ تو نہیں ہوتے، تو صاحب تقویٰ ہونا، تزکیہ نفس ہونا وہ ایک الگ چیز ہے، اور کسی کا قابل ہونا وہ ایک الگ چیز ہے، بہت بڑا صاحب علم ہے جھوٹ بولتا ہے، تو ٹھیک ہے صاحب علم ہونا اس کا اپنی جگہ پر ہے، مگر اس علم کو اس نے اپلائی نہیں کیا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو جانتے ہیں مگر اس کے باوجود اس کو مان نہیں پاتے، اس کو تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کئی جگہوں پر اس کی مثالیں نظر آ جائیں گی، کہ ڈائبٹیز کا جو مریض ہے اس کو حلوہ بہت پسند ہے، تو وہ جانتا ہے کہ یہ حلوہ میرے لیے نقصان دہ ہے، مگر اس کے باوجود وہ کھاتا ہے، اس کو انجوائے کرتا ہے، تو یہ چیز آپ کو کئی جگہوں پر نظر آئے گی، دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کہ ایک ہے دین کا جاننا اور دوسرا ہے دین کو ماننا، اس کو نافذ کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں، دین کے بارے میں جان لینا کہ بھائی فجر کی نماز واجب ہے، فجر کی نماز پڑھ لینا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی جانتا کون نہیں ہے کہ فجر کی نماز واجب ہے، مگر پڑھ لینا یہ ایک کام ہے، کہ انسان الارم لگا رہا ہے، اپنی نیند کو اس طرح سے مینج کر رہا ہے کہ صبح کو اٹھ جائے گا، اسی طرح سے عربی اور اجمی تقویٰ کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ ہے بنیادی اصول، مگر اس اصول کو کون کتنا نافذ کرتا ہے یہ الگ چیز ہے، ان دو چیزوں کے درمیان فرق، اس معاشرے کے اندر یہ چیز اجنبی ہو چکی تھی اور اس کی وجہ سے آپس کے جھگڑے بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ، ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہ ہارون رشید کہ جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے ظالم بادشاہ تھا، یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، آخری زمانہ اس کا عبرت کا زمانہ ہے، ہارون رشید کا زندگی کا آخری حصہ واقعاً عبرت کا زمانہ ہے، اس لیے کہ ان جھگڑوں سے بچنے کے لیے اس نے کام یہ کیا تھا کہ اپنی پوری مملکت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک حصہ امین کو دے دیا تھا جو عربی علاقے تھے، اور دوسرے جو اجمی علاقے تھے ایران وغیرہ، یہ سارے کے سارے مامون کے حوالے کر دیا تھا، رسمی اعتبار سے کہ امین خلیفہ ہوگا، لیکن یہ کہ کنٹرول کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پھر وہ امین اور ہارون کے درمیان، امین اور مامون کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا گیا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا تھا، نتیجہ یہ تھا کہ نہ امین ہارون کو پوچھتا تھا نہ مامون ہارون کو پوچھتا تھا، پھر یہ ہارون جو ہے وہ آخری زمانے کے اندر قسم پرسی کی زندگی گزار کر اس دنیا سے واصل جہنم ہوا، پھر اس کے بعد جب ایک مرتبہ وہ گیا، اب یہ میں بات کر رہا ہوں 190 ہجری آن ورڈس کی، یہ آخری جو 10 سال ہیں ان کی میں خاص طور پر بات کر رہا ہوں، یہ جو زمانہ ہے دوسری صدی کا، کہ ان 10 سالوں کے اندر پہلا مرحلہ کہ امین نے مامون کو معزول کر دیا، اجمی علاقوں میں ویسے کنٹرول نہیں مگر اسے مامون کر دیا اور اپنے بیٹے کو اس نے اپنا ولی عہد بنا دیا، پھر اس کے بعد وہاں سے فوج بھیجی اور وہاں سے فوج بھیجی لڑنے کے لیے، پھر لڑنے کے لیے جب فوج بھیجی ہے تو مامون نے اس کو شکست دے دی، جب مامون نے اس کو شکست دے دی تو یہاں سے اس کو گرفتار کیا گیا، یعنی کہانی تو بہت لمبی ہے، مگر جب اس کو گرفتار کیا گیا تو پھر اس کے بعد یہ دونوں بھائی ہیں، امین اور مامون یہ دونوں بھائی ہیں، مگر جب امین کو گرفتار کیا گیا، یہ امین کی اگر آپ داستان دیکھیں تو آخری زمانے کے اندر واقعا یہ بھی ایک عبرت ہے، کہ جب قید خانے میں تھا تو اس نے کسی سے پوچھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو کسی نے کہا کہ آپ کا بھائی ہے بہرحال آپ کو معاف کر دے گا قتل نہیں کرے گا، تو اس نے کہا کہ چھوڑو، الملک و اقیم، جو ملک اور اقتدار ہے نا وہ بانج ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے کوئی رشتہ داری نہیں، یعنی خود اس نے جب فوج بھیجی تھی تو کون سا بھائی ہونے کا لحاظ کیا تھا، تو اب اس کا دعویٰ چل گیا، تو اب اس کے بعد پھر اس نے اس کو گرفتار کیا اور اس کے بعد پھر اس کو قتل کیا گیا، اس کا سر کاٹا گیا اور سر کاٹنے کے بعد اس کو لٹکایا گیا اور لوگوں کو دعوت دی گئی کہ آؤ اور آنے کے بعد اس پر لعنت کرو اور اپنا انعام حاصل کرو، ये किसकी तरफ से है? मामून की तरफ से। ये भी भाई हैं, हाबिल और काबिल भी भाई हैं, ब्रादर यूसुफ भी भाई हैं। यानी भाई का जो तसव्वुर है वो है मोहब्बत का, भाई का जो तसव्वुर है वो है ईसार का, कुर्बानी का। और वाकया ऐसी मिसालें भी बहुत हैं, हसन और हुसैन भी भाई हैं, अली और पैगंबर भी भाई हैं, हज़रत अबुल फजल अब्बास और इमाम हुसैन भी भाई हैं, तो वो भी है। मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रास्ट आपको इस हद तक नज़र आएगा कि ये भी भाई है कि अमीन का सर काट के वहाँ पर रखा गया और दरबार वालों को कहा गया इस पर लानत करो और लानत करके इनाम हासिल करो। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वो हुकूमत, यानी ये तमीदात थी वो हुकूमत के जिसके लिए इतने झगड़े हो रहे हैं, वो मामून रशीद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को देना चाहता है? आपका क्या ख्याल है? यानी अब ये वो सवाल जो पहले से आपके जहनों में, खासतौर पर मेरे नौजवान दोस्त उनके जहनों में होगा कि भाई मामून तो फिर बहुत अच्छा समझदार इंसान था कि उसने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को हुकूमत तक ऑफर कर दी, कौन देता है? तो मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ कि कौन देता है? उसके लिए तो वाकई गैर मामूली तस्किया नफ्स चाहिए कि जहाँ पर इंसान हक को पहचानने के बाद इस हद तक आगे बढ़ जाए। मामून के साहिब इल्म होने में मुझे कोई शुबा नहीं है, मुझे क्या, आप किताबें उठाकर देख लीजिए, किसी को भी शुबा नहीं है। मामून रशीद साहिब इल्म इंसान था। यानी कई दफ़ा ऐसा होता है ना, आपके बादशाह जाहिल होता है, अक्सर ऐसा होता है, मगर हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। जैसे मामून रशीद के केस में आप उसको जाहिल नहीं कह सकते, वो जानता था, वो तारीख़ से वाकिफ था, कुरान से वाकिफ था, हिस्ट्री से वाकिफ था। अगर आप कुरान मजीद के खल्क की बहस जो है, खालिक और मखलूक होने वाली एक लंबी चौड़ी बहस है, उसके बारे में उसका खाली मजमून पढ़ें जो मामून रशीद ने लिखा, इल्मी मजमून लिखा, वाकई इल्मी मजमून लिखा है, जैसे कि वो कुरान मजीद के मखलूक होने का कायल था। हो सकता है कि मेरे बहुत से नौजवान दोस्तों सोच भी रहे हो कि ये कुरान के मखलूक होने की बहस का मतलब क्या है, वो अपनी जगह पर एक लंबी बहस है, मगर मैं तो इस वक्त सिर्फ इतना अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो उसका नज़रिया था उसको जस्टिफाई करने के लिए मामून रशीद ने जो मजमून लिखा है अपने उम्माल के नाम, जो मुख्तलिफ गवर्नर्स और आमिलीन होते हैं उनके नाम, कि अगर कोई इसका कायल ना हो तो उसको सज़ा दो, तो उससे पहले उसने जस्टिफाई किया है कि मैं इस वजह से कुरान के बारे में ये अकीदा और ये नज़रिया रखता हूँ। उसको अगर आप पढ़ें तो वाकई आप कहेंगे कि साहिब इल्म इंसान है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो शख्स के जो साहिब इल्म था, क्या तस्किया और तकवा की मंजिल पर था? नहीं, ख़तर नहीं। टू वॉट एक्सटेंट, टू दिस एक्सटेंट कि अपने भाई का सर काटने के बाद लानत करवाई है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये काम उसने करवाया। तो वो हुकूमत के मामले में इतना हरीस है? जवाब जी हाँ, इतना हरीस है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो ये हुकूमत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को पेश करना चाहता और कहना चाहता है कि आप ये हुकूमत लीजिए ना जनाब? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका जो पर्पज़ था उस मौके पर, वो जो शूरिश है उसको दबाना, कि जो बनी अब्बास के जो आपस के इख्तलाफ है, बनी उमैया मार्जिनलाइज हो चुके हैं मगर उसके चाहने वाले कभी उठ सकते हैं, तो एक दबी हुई चिंगारी है। एक बनू अब्बास के आपस के झगड़े कि जिसके अंदर प्रो अमीन और प्रो मामून दो कैंप्स बन चुके हैं, यानी अरबी और अजमी, उसमें जो अरब बनी अब्बास के सपोर्टर्स हैं उनको मैसेज देना कि अगर देख लो तुमने मेरे खिलाफ ज़्यादा शोरिश करने की कोशिश की तो अब ये सारी चीज़ें मैं अलवियों के हवाले कर रहा हूँ। ये अलवी उस ज़माने की इस्तिलाह है जो शियाने आले मोहम्मद के लिए इस्तेमाल होती थी, कि मैं अलवियों के हवाले कर दूँगा ये सब कुछ। तो आठवें इमाम क्या उस मौके पर अगर खिलाफत को कबूल करें तो क्या इमाम को एग्जीक्यूट करने दिया जाएगा? ना, कतन नहीं, कतन ऐसा नहीं। जिस तरीके से कई मरतबा आप जुमला सुनते हैं कि इख्तदार हवाले किया है, इख्तियार हवाले नहीं किया है, ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ज़्यादा होता है। इख्तदार इख्तियार के बगैर कोई मतलब ही नहीं है, इख्तदार कुदरत से निकला है। इख्तदार हवाले किया है, इख्तियार हवाले नहीं किया है, इसका मतलब क्या होता है कि असल इख्तियार कहीं और है जहाँ से डोरियाँ हिलाई जाती हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं हुकूमत तो ऐसी हुकूमत करें जो लंगड़ी लूली हुकूमत। तो ये जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को ऑफर है इसका क्या मतलब? ब्यूरोक्रेसी सारी हमारी, आमिलीन सारे हमारे, गवर्नर सारे हमारे, ये कोई इनकलाब नहीं आया है। पर उसके अंदर सिर्फ इतना है कि ज़ाहरी तौर पर हम आपको एक पपिट के तौर पर बिठाना चाहते हैं, आप इसको कबूल कर लीजिए और हम आपके हक को तस्लीम करते हैं। तो इमाम का वो जो जवाब है ना, वो अगर आप देखें बहुत मानखेज़ है। ये शिया इमामत की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर पूरा उतरता है। इमाम के पास जब ये पेशकश की गई है, कहाँ पर हो रही है? जिसको बाद में मशहद कहा गया, मर्व, तूस, जो भी आप नाम दीजिए, खुरासान। तो इमाम चले मदीना मुनव्वरा से, मक्का से होते हुए पहुँचे हैं मशहद तक, तूस तक। और वहाँ पर जब मामून रशीद ने यह ऑफ़र की, इस्तकबाल शान اور پھر اس کے بعد کہ فرزند رسول، دو مہینے تک اس نے کنوینس کرنے کی کوشش کی ہے، دو مہینے تک کہ آپ قبول کر لیجئے، بس آپ قبول کر لیجئے، بس آپ قبول کر لیجئے. پھر یاد دلا رہا ہوں، جس نے اپنے بھائی کو اسی اقتدار کے لیے قتل کیا ہے وہ یہ آفر کرے گا؟ تو امام کا جواب کیا تھا؟ امام کے اس جواب کو یاد رکھیے. امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ حکومت خدا نے تجھے دی ہے تو تجھے کسی اور کو دینے کا حق نہیں ہے. یعنی واقعاً میں اپنے نوجوان دوستوں سے چاہتا ہوں کہ وہ اس جواب کو یاد کریں کہ یہ جو حکومت تو مجھے دینا چاہتا ہے تجھے کس نے دی؟ اگر خدا نے تجھے یہ حکومت دی ہے تو تجھے کسی اور کو دینے کا حق نہیں ہے، یہ تو خدا کی امانت ہے تیرے پاس، تو تجھے حق کیا ہے کہ تو کسی اور کے حوالے کرے؟ اور اگر تیرا یہ حق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تو نے خود چھینی ہوئی ہے، تو جو چھینا ہوا مال ہے وہ کسی اور کے حوالے کرنے کی گنجائش کہاں ہوتی ہے؟ آپ غور فرمائیے گا کہ اگر خدا نے تجھے دیا ہے تو تیرا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے، مگر ایسا رائٹ نہیں ہے کہ جسے کسی اور کو پاس آن کیا جا سکے. اور اگر خدا نے تجھے نہیں دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے خود لی ہے، جب خود لی ہے تو چھینی ہے، اور جب چھینی ہے تو جو چھینی ہوئی چیز ہے، یعنی یہ تو نہیں ہوگا حلوائی کی دکان پر نانا جی کا یا خالہ جی کا جو بھی محاورہ ہے وہ تو آپ اہل زبان بہتر جانتے ہیں، ان کا فاتحہ، وہ چیز تو آپ کی ہو پھر تو آپ اس کے اوپر فاتحہ دیجئے، وہ چیز ہی آپ کی نہیں ہے تو آپ کے پاس رائٹ کیا، آپ کے پاس اختیار کیا؟ واقعاً بہت لاجیکل بات ہے، بہت زیادہ لاجیکل بات ہے. ایک تو یہ ہوتا نا کہ مامون رشید اگر یہ کہے کہ مثال کے طور پر جناب یہ ہمارا حق نہیں ہے، ہم جانتے ہیں خدا نے آپ کو دیا تھا، اب تک سب غلط ہو رہا تھا، ہم اس سب کو ڈسون کرتے ہیں. اشاروں کنایوں میں اس نے کہا مگر کھل کر ایکسپلیسٹلی وہ جملہ نہیں تھا. اب اس کے بعد جب امام نے انکار کر دیا تو پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو ولی عہد بناتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ولی عہد بنے. امام کہا کہ میرے پاس علم ہے کہ تجھ سے پہلے میری موت ہونے والی ہے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تجھ سے پہلے تو ولی عہد بننے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. کہا کہ نہیں، یہ تو آپ کو قبول کرنا پڑے گا ورنہ پھر ہم آپ کو گرفتار کرتے ہیں اور آپ کو قتل کریں گے. دھمکی تو امام نے کہا مجھے معلوم ہے یہ نہیں ہونے والا، لیکن ٹھیک ہے اگر اسی پر اصرار ہے تو میں مشروط طور پر اتنا قبول کرتا ہوں کہ کسی بھی گورنمنٹ کے افیئر کے اندر میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا کسی قسم، نہ میں کسی کو منسوب کروں گا، نہ میں کسی کو معزول کروں گا، نہ کسی کو اپوائنٹ کروں گا، نہ ہی کسی کو ڈسمس کروں گا، ہائرنگ فائرنگ یہ میرا کام نہیں ہوگا. اس موقع پر اس نے اس کو قبول کیا. اچھا اب دیکھیں، اس نے قبول کر لیا اور پھر اس کے بعد یہ سارا معاملہ رہا چند سالوں کا، یعنی 203 ہجری کے اندر تو امام کی شہادت ہے، تو 203 ہجری میں جو شہادت ہو، یہ چند سالوں کی جو کہانی ہے اس سے امام نے فائدہ کیا حاصل کیا؟ اس سے فائدہ یہ حاصل کیا، ایک تو مامون کا مقصد تھا کہ اس کے ذریعے سے وہ جو سیاسی فائدے حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہ تو اپنی جگہ پر، مگر ادھر سے امام نے کیا حاصل کیا؟ امام نے جو کچھ حاصل کیا وہ آل محمد کا بھرپور تعارف. اگر آپ دیکھیں نا آج بھی، ظاہر ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ جو مطالعے کے عادی بھی ہیں انہوں نے بھی ان کتابوں کو نہیں دیکھا ہوگا، یعنی ظاہر ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں جن کتابوں کو پڑھا جاتا ہے وہ سیرت کی کتابیں ہیں بنیادی، اس میں بہت اگر کسی نے مطالعہ کر لیا تو بیار الانوار یہی ہوگا نا، اپنی کتابیں پڑھیں گے. لیکن اگر آپ برادران کی کتابیں دیکھیں نا تو یہ تمام تر چیزیں نہ ہو پاتی ہیں جو برادران کی کتابوں میں آئی ہیں اگر امام رضا علیہ السلام کا یہ پورا ایپیسوڈ ہمارے سامنے نہ ہوتا. یعنی اب جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کے حوالے سے توجہ کیجیے گا، یہ چند باتیں. نمبر ون، جب امام نے سفر اختیار کیا ہے مدینہ منورہ سے تو ہوتا کیا ہے؟ کوئی چیز خبر کب بنتی ہے؟ اخبار میں کب آتی ہے؟ ٹکر کب چلتے ہیں؟ اگر کوئی بہت صاحب علم بھی ہے اگر وہ آ رہا ہے تو یہ خبر نہیں ہے، اس کی خبر بننے کے لیے بہت وجہ درکار ہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی اسٹیٹ گیسٹ ہے تو وہ خبر بنتی ہے، پھر اس کا شہرہ ہوتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے ہر جگہ پر، پھر وہ جو اسٹیٹ گیسٹ ہے واقعاً وہ اخلاقی اعتبار سے، علمی اعتبار سے بھی کوئی منصب رکھتا ہو، مرتبہ رکھتا ہو، تو پھر اس کا تذکرہ ہر جگہ پر ہوتا ہے اور اس طریقے سے تعارف ہوتا ہے. ہوا یہ علامہ ذیشان ادر جوادی عام طور پر مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر ایک جاہل گورنر بھی ہے وہ کہیں سے گزرے تو گیٹ بنائے جاتے ہیں کہ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں تو ویلکم، وہ جاہل ہے مگر اس کا استقبال کیا جائے گا، دروازے بنائے جائیں گے، راہ میں پھول بچھائے جائیں گے، سڑکیں دھولی دھوئے جائیں گے، صاف کی جائیں گے، سب کچھ ہوگا. اور اگر وہ بہت صاحب علم بھی ہے، وہ اگر کہیں سے گزر رہا ہے تو ٹھیک ہے، گزر رہا ہے گزر رہا ہے، نجف اشرف میں وہ گلیاں آج بھی موجود ہیں کہ جہاں سے امام خمینی تشریف لایا کرتے تھے نجف اشرف میں حرم امیر المومنین تک. تو ہمارے بہت سارے جو دوست وہاں پر پڑھتے ہیں وہ تعارف کرواتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہے وہ گلی, یہ ہے وہ جگہ کہ جہاں امام خمینی نماز کے لیے اکثر تشریف لایا کرتے تھے. تو وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے تو آج بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سے افراد جو تحقیق کریں گے ان کے لیے امپورٹنٹ بن جائے گی بعد میں انقلاب کی وجہ سے, ورنہ وہی خمینی صاحب تو وہی خمینی صاحب تھے جو پہلے بھی نجف اشرف کے اندر تھے, وہ گمنام تھے جب تک اس طرح کی شہرت نہیں ملی. تو وہ جو گلیاں ہیں ان گلیوں کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے یہ بھی گزرے, یہ بھی گزرے, یہ بھی گزرے, یہ بھی گزرے, وہ سارے ایک سے بڑھ کر ایک نام ہے. ان میں ایک بہت بڑا نام ہے امام خمینی کا بھی. مگر آپ نوٹ کیجئے کہ آج بھی اگر ہمیں اگر معلوم ہے تو امام خمینی کا نام معلوم. عوام کی اگر آپ بات کریں تو بہت سارے دوسرے نام ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوں گے. ہوتا یہی ہے کہ جو امام خمینی ہے ان کا معاملہ بالکل ایسا ہی بن گیا کہ علمی اعتبار سے بھی بہت بڑا نام اور پھر اس کے بعد سیاسی اعتبار سے بھی بہت بڑا نام. تو وہ تو پریکٹیکلی ایک انقلاب لے کر آئے. اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں وہاں پر تو ہوتا یہ تھا کہ نیشا پور کا جو واقعہ ہے, کہ یاد رکھیے گا یہ نیشا پور کا واقعہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے, بہت بڑا واقعہ بن گیا. تو اب کون آ رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے کہ جو اسٹیٹ گیسٹ ہے مدینہ منورہ سے. ان سے پہلے بھی ائمہ معصومین نکلے ہیں مختلف علاقوں کے لیے, مگر اس وقت جو امام رضا علیہ السلام نکلے ہیں یہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں. اور اسٹیٹ گیسٹ ہونے کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا خبر پھیلنے لگتی ہے کہ بھائی مامون تو ہو سکتا ہے کہ حکومت ہی نہیں کے حوالے کر دے, ہو سکتا ہے کہ حکومت قبول نہ کریں تو ولی عہد بنا لیے جائیں. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ اب جو مجمع آ رہا ہے وہ استقبال کے لیے آ رہا ہے کہ یہ تو وہ ہیں کہ ممکن ہے کہ مستقبل کے ہمارے حاکم یہی ہوں. پھر اس کے بعد اگلی بات کہ یہ کون ہے؟ کہ فرزند رسول ہیں. کہا اور؟ کہا بہت بڑے عالم بھی ہیں. اور؟ کہا عالم ہے, اس زمانے میں کوئی ان سے بڑا عالم نہیں ہے. اب نیشا پور کی اہمیت ہمارے سامنے آتی کہ نیشا پور وہ جگہ تھی کہ جو علم کا مرکز اس زمانے میں. آپ میں سے بہت سے احباب جو ایران گئے ہیں وہ یقیناً نیشا پور بھی گئے ہوں گے. بی بی شتیدہ کے حوالے سے تو خاص طور پر وہ جگہ بہت معروف ہے. بی بی شتیدہ نیشا پوریا نیشا پور کی رہنے والی تھی, تو ساتویں امام کو بہت مشہور واقعہ اسی نیشا پور. جب وہاں سے امام نکلے تو عوام نہیں, علماء دو پانچ نہیں, ہزاروں, یہاں تک کہ 24,000 کا فیگر برادران اہل سنت اکاؤنٹ کیے کہ 24,000 علماء وہ استقبال کے لیے آئے امام علی رضا علیہ السلام. اور جب وہ آئے تو اس طرح سے آئے کہ واقعاً ایک فریاد کہ فرزند رسول ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت فرزند رسول کی زیارت پر کسی قسم کی تعظیم نہیں ہونے والی, تعدیم نہیں ہونے والی, نہ گرفتار کیا جائے گا, نہ جیل میں ڈالا جائے گا, نہ کسی تقیے کی ضرورت ہے, نہ کسی مار پیٹ کا کوئی اندیشہ ہے, نہ کوئی قتل کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت تو معاملہ داخلی اتنا زیادہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو تو بلایا گیا ہے. تو واقعاً اس زمانے کے 24,000 یہ برادران اہل سنت نے اس بات کو کوٹ کیا. یعنی خاص طور پر جو ناسبی ہیں نا ان کو تو آپ چھوڑ دیجئے. ناسبی کا مطلب ہوتا ہے دشمن اہل بیت. ایک ہوتا ہے درمیان درمیان کے جو معتدل علماء ہوتے ہیں. ناسبی کے اندر آئیں گے ابن تیمیہ, انہوں نے تو انکار کیا, انہوں نے کہا میں امام رضا کو کچھ بھی نہیں مانتا. عجیب بات یہ ہے کہ اس نے کہا یہ کیا آپ لگا لگا رکھا. علامہ ہلی کو جو جواب دیا ہے ابن تیمیہ نے اس کے اندر لکھا ہے کہ علامہ ہلی نے لکھ دیا کہ سب سے زیادہ صاحب علم تھے جو جس کے بارے میں غلو کرتا ہے تو اس طرح کی باتیں لکھ دیتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد آپ آ کر دیکھیں کہ جو دیگر علماء اہل سنت جو لکھ رہے ہیں جن کا کوئی تعلق دور دور تک تشیعوں سے نہیں, انہوں نے یہ الفاظ لکھے. تو یہی دکھاتے ہیں ان کو کہ یہ کون ہے لکھنے والے. 24,000 اہل علم اس جگہ پر آئے اور انہوں نے آ کر استقبال کیا اور استقبال کرتے ہوئے فریاد کی کہ فرزند رسول ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کی زیارت کریں. تو بعض نے کہا کہ لوگوں امام کو اذیت مت دو, تھوڑا دور ہٹ جاؤ. اور پھر اس کے بعد جو محمل ہے اس پر موجود سواری پر امام نے پردہ ہٹایا, اپنا چہرہ لوگوں کو دکھایا, زیارت کی. اور اس موقع پر امام نے وہ حدیث ارشاد فرمائی کہ جس کے سلسلے کو کہا جاتا ہے سلسلہ الذہب. سلسلہ یعنی چین, سلسلہ تسلسل جس کے ذریعے سے ہو یعنی چین, کڑیاں. تو سلسلہ الذہب کے امام فرماتے ہیں کہ میں نقل کرتا ہوں اپنے بابا سے, موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. وہ نقل کرتے ہیں اپنے بابا سے, وہ نقل کرتے ہیں پانچویں امام سے, وہ نقل کرتے ہیں چوتھے امام سے, وہ امام حسین سے, وہ مولا علی سے, وہ پیغمبر اکرم سے, وہ جبرائیل سے, وہ پروردگار عالم سے. کلمۃ اللہ الہ الا اللہ حسنی یا حسنی دونوں طرح سے آیا. لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے یہ خدا فرماتا ہے کہ یہ میرا کلمہ ہے، میرا قلعہ ہے، یہ میرا قلعہ ہے. قلعہ ہوتا ہے حفاظت کے لیے. من دخل حصنی امن امن عذابی، اور جو اس کے اندر داخل ہو گیا اس نے میرے عذاب سے امان حاصل کر لی. یعنی اس کا قلعہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی توحید کے اس قلعے کے اندر آ گیا تو اس نے امان کو حاصل کر لیا. اب آپ نوٹ کیجئے گا اگلا جملہ جو ہے، امام پھر تشریف رکھتے ہیں، پردہ ہٹ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر پردہ ہٹتا ہے اور امام فرماتے ہیں بشرط ہا بشروط ہا، کہ یہ لا الہ الا اللہ کا فقط کہہ دینا کافی نہیں ہے، ایک شرط ہے اور کن شرائط ہیں کہ جن کا لحاظ کیا جائے تب یہ کلمہ توحید پناہ فراہم کرتا ہے عذاب پروردگار کے مقابلے میں. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ انا من شروط ہا، اور میں بھی ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں. یہ پھر آپ یاد رکھیے گا کہ اس کو لکھنے والے 24,000 اہل قلم برادران اہل سنت کے ہیں اور انہوں نے اس کو تحریر کیا. تو اب امام نے پیغام کیا دیا، امام فرماتے ہیں کہ وہ کہ جو مامون وہاں پر کہنے والا ہے وہ سب بات کی بات ہے، وہ اقتدار دنیا وہ اپنی جگہ، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہم کرتے ہیں وہ تم دیکھنا، مگر جو اصل امامت ہے اس کے بارے میں سن لو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، عذاب خدا کے مقابلے میں پروردگار عالم کی امان ہے، بشرط ہے و شروط ہے. تو ایک شرط اور چند شرائط، کیا ضرورت ہے کہ اس طریقے سے ہائی لائٹ کیا جائے ایک شرط اور چند شرائط کا؟ وہ دوسری جو شرط ہے، اس شرط کا مطلب ہے محمد رسول اللہ، اور شرائط کا مطلب ہے آل محمد اہل بیت کے ائمہ کی امامت کا اقرار. وہ انا من شروط ہے، اور میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں. تو یہ جو امام نے درمیان میں کہا ہے اور اتنا ریکارڈ بن گیا، یہ نہیں بن پاتا. اس اور اسی طریقے سے جب دربار میں امام ہیں تو اب وہاں پر فائنسٹ جو افراد ہو سکتے ہیں وہ موجود ہیں. یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم، دہری اگر کوئی ہے تو اس کا سب سے بڑا عالم. تو اب ان کے ساتھ امام کے جو مناظرے ہوئے ہیں، جو گفتگو ہوئی ہے، ڈیبیٹس ہوئی ہیں، وہ واقعاً معرکۃ العرا. اور اس کو پھر مورخین نے لکھا. مولانا ابوالکلام آزاد غیر معروف انسان نہیں ہے، علامہ رشید ترابی کی صراحت کے مطابق انہوں نے مفصل طور پر ان مناظروں کو لکھا. علامہ شبلی نعمانی غیر معروف شخصیت نہیں ہے اور بہت ماضی کی شخصیت بھی نہیں ہے. تو یہ علامہ شبلی نعمانی جو ہیں انہوں نے ان مناظروں کو بہت تفصیل کے ساتھ تحریر فرمایا. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام تر چیزیں رپورٹ ہوئیں، ورنہ بہت ساری چیزیں ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئیں، وہ خبر ہی نہیں بنتی. تو یہ آل محمد کا جو تعارف ہے وہ تعارف ہو پایا جب امام مرو کے اندر، مشہد میں، طوس میں، وہ خراسان کے اندر جو پیریڈ امام نے گزارا ہے اس کا یہ فائدہ، بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا. اسی موقع پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ دو تین اور کلمات جملے امام کے آپ کی خدمت میں گزارش کروں اور اس کے ساتھ آج کی اس نشست کو ہم مکمل کریں. ایک جملہ تو یہ ہو گیا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. دوسرا ایک جملہ امام کا ارشاد حدیث کا، امام فرماتے ہیں صدیق کل امرئ عقلہ وعدوہ جہلہ، ہر شخص کا واقعی رفیق دوست اس کی عقل، اور واقعی اگر کوئی اس کا دشمن ہے تو اس کا جہل. یاد رکھیے گا کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ روایات میں عقل کے مقابلے میں جہل کو رکھا گیا. پہلے تصور تو یہ آتا ہے علم کے مقابلے میں جہل، لیکن اگر آپ اصول کافی کا جو پہلا چیپٹر ہے اسی کو دیکھیں گے تو اس کا نام ہے کتاب العقل والجہل. کتاب کہتے ہیں چیپٹر کو، یعنی عقل اور جہل کا چیپٹر. پھر اس کے بعد جو دوسرا چیپٹر ہے وہ علم کا ہے، یعنی یہ ترتیب ہے، اس پہ غور کیجئے گا. تو امام یہاں پر فرما رہے صدیق و کل امرئ عقلو، یہ پیغمبر سے بھی منسوب ہے، صدیق و کل امرئ عقلو. صدیق کہتے ہیں دوست کو، ہر شخص کا واقعی دوست اس کی عقل. وہ عدوہ جہلو، اور اس کا دشمن اس کی جہالت ہے. یہ امام کا ایک بہت پیارا جملہ. ایک جملہ جو امام کا واقعاً دل کو چھو جانے والا ہے، اور میں چاہوں گا اس جملے کے بارے میں بھی کہ میرے نوجوان دوست اگر ہو سکے تو اس کو یاد رکھیں. امام فرماتے ہیں کہ جو انسان خدا کے دیے ہوئے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے، جو انسان خدا کے دیے ہوئے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے، خدا اس کی مختصر عبادت پر راضی ہو جاتا ہے. ये नहीं कहा जा रहा कि इंसान रिस्क हासिल करने के लिए तगदो ना करे, कोशिश तो करे, मगर अगर उसके बाद उसको रिस्क जो मिल रहा है वो कम लग रहा है, तो वो जो जुमला है ना, अंतजालनी बेकस्म का रादियन कानिया, जो दुआ कुमैल का जुमला है, कह परवरदिगार जो तूने मेरा हिस्सा मुकर्रर किया है उस पर मुझे काने और राजी रहने की तौफीक अता फरमा, उसको यहाँ पर समझाया जा रहा कि जो खुदा के दिए हुए मुख्तसर रिस्क पर राजी हो जाता है, खुदा उसके मुख्तसर अमल पर राजी हो जाता है। और आखिरी एक जुमला सुन लीजिए, बयारुल अनवार के अंदर मैंने खुद देखा था कई सालों पहले, कि रहम अल्लाह अब्दन अहया अमरना, अल्लाह की रहमतें हों उस बंदे पर कि जो हमारे अमर का अहया करता है। अहया का मतलब है जिंदा करना। अब आप अहले ज़बान हैं, आपके सामने इस तरह से किसी लफ्ज़ की तशरीह करना मुझे खुद बहुत अजीब लगता है। रहम अल्लाह अब्दन अहया अमरना, कि अल्लाह की रहमतें शामिल हाल हों उस बंदे के कि जो हमारे अमर को जिंदा करता। तो किसी ने सवाल किया कि कैफ योही अमरकुम, कि मौला ये फरमाइए कि आपके अमर को कैसे ज़िंदा किया जाए। तो इमाम फरमाते हैं, या तअल्लमु उलूमन, ये वो शख्स है कि जो हमारे उलूम को सीखता है और दूसरों को सिखाता है। लोगों को अगर पता चल जाए कि हमारे कलाम में क्या महासिन है, क्या खूबसूरती है, क्या हुसन है, महासिना कलामिना लत्तबाउना, अगर उनको पता चल जाए कि हमारे कलाम के अंदर क्या हुसन पाया जाता है, तो वो खुद ब खुद हमारी पैरवी करने के लिए तैयार हो जाए। बरादरान अजीज, इंसाफ की बात यह है कि दूसरों के हवाले से हम इस कोताही के मुजरिम, हमने अब तक आले मोहम्मद का वो तारुफ करवाया ही नहीं है कि जो होना चाहिए था। मसलन मिसाल के तौर पर यही अगर आप जुमला देख लें जो थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो खुदा के दिए हुए मुख्तसर रिस्क पर राजी हो जाता है, खुदा उसके मुख्तसर अमल पर राजी हो जाता है। ज़ीक़ादा के महीने में इसको ट्रेंड बनाइए, इसी को ट्रेंड बनाइए कि ये आठवें इमाम का जुमला है। आप ख़ुद इंसाफ से बताइए, दिल को छू जाने वाला जुमला है ये। अगर आप बताएं लोगों को कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, जिनको हम अइम्मा अहले बैत में शुमार करते हैं, सिर्फ हम नहीं बड़े बड़े अफराद, वो इमाम उस तरह से ना भी मानते हो तो आलिम तो मानते हैं, कि उनका ये जुमला, आप मुझे बताइए कि वाकया उसका नतीजा क्या निकलेगा। उसका नतीजा ये निकलेगा कि लोग आले मोहम्मद से करीब हो जाएंगे। वैसे भी पाकिस्तान के हवाले से मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि ये हमारी तरफ से ज़्यादती है कि हमने हर एक को नासिबी बनाया हुआ है, हर एक नासिबी नहीं है। यानी कुछ शिद्दत पसंदी हमारी तरफ से भी होती है, वो गलत है। हर एक वहाबी नहीं है, हर एक नासिबी नहीं है। एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो बेशक अइम्मा को उस माना में इमाम ना मानते हो कि जिस तरीके से हम मानते हैं, लेकिन बहरहाल उनकी कदर के कायल हैं, उनकी मंजिलत के कायल हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। तो अगर वो मोहब्बत करते हैं तो हमने कोई ठेका नहीं लिया है कि उनको दुश्मन अहले बैत साबित करें। हमारा फिर काम ये होना चाहिए कि हम उनके सामने उनका कलाम पेश करें। हम कहें कि जिनके आप कदर करते हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, देखिए ये है उनका पैगाम। ये तो उस वक्त होगा ना कि पहले हम तो आगा हों कि आले मोहम्मद का पैगाम क्या है। अब तक हम नहजुल बलागा से पूरी तरीके से वाकिफ़ नहीं हो पाए, सैफ सज्जादिया से वाकिफ़ नहीं हो पाए, तो फिर ये हनूस दिल्ली दूरस। वाखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बारिला इस खलील तवसल को कबूल फरमा। ए मालिक, हमें आले मोहम्मद की मारिफत नसीब फरमा, कुरान और अहले बैत से जुड़ने की तौफीक अता फरमा, ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान और अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।